بإذن الله والصفا والسلام على عباده الذين اصطفى. آج کی ہماری گفتگو مستقبل سے شروع ہوئی اور اس کا سبب شہر کے موجودہ حالات ہیں. اگرچہ ضلع جنوبی کے رہنے والے آپ سے خوش قسمت ہیں کہ اس دور کے ان تمام فتنوں سے محفوظ ہیں، لیکن اس معاملے میں میں اتنا خوش قسمت نہیں. چنانچہ تاخیر ہو ہی جاتی ہے، بلکہ آج کا درس تو خطرے میں پڑ چکا تھا جو حالات کچھ دیر پہلے تک تھے. شاید یہی یہ حالات بھی ایک سبب بنے کہ آج کی تقریر اختتام میں بھی تھوڑی مختصر ہو جائے. برتن کے مسائل چل رہے تھے اور آج ان مسائل کو بہر صورت مکمل کر دینا ہے، بلکہ کوشش کی جائے گی ایک دوسرے عنوان پر بھی آج گفتگو شروع ہو جائے، چاہے دو ہی مسئلے یا ایک ہی مسئلہ بیان کرنا پڑے، تاکہ متاخرات کا باب ختم ہونے کا یقین حاصل ہو جائے. برتنوں کے سلسلے میں یہ بات آئی تھی کہ آخری شرط باقی بچی ہے کہ جن جن برتنوں کا استعمال اسلام میں حرام ہے، ان میں سے ایک ہے سونے اور چاندی کا برتن، یعنی گولڈ اور سلور. سونا اور چاندی کسے کہتے ہیں؟ ملاوٹ شدہ سونے اور چاندی کا کیا مسئلہ ہے؟ سونے اور چاندی کے پانی ملے ہوئے برتن کا کیا مسئلہ ہے، یا پانی چڑھے ہوئے برتن کا کیا مسئلہ ہے؟ خالص اور ناخالص سونا اور چاندی، یا وائٹ پلاٹینیم اور نقلی سونا جو آج کل رائج ہے، اس کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ سب تو بیان ہو چکا ہے. اس کے بعد دیکھیے، جملہ یہ ہے کہ سونے چاندی کے برتن کا استعمال حرام ہے. تو تین چیزیں ہیں، سونا اور چاندی، پھر برتن، پھر استعمال. جہاں یہ تینوں چیزیں جمع ہو جائیں گی وہاں پہ حرام کا حکم آئے گا. تو ایک ایک چیز کی ہم تشریح کر رہے ہیں، سونے اور چاندی کی بات تو مکمل ہو گئی. برتن کسے کہتے ہیں، یہ مسئلہ بھی مکمل ہو گیا تھا. البتہ آخر تقریب میں غلط فہمی تو نہیں، میں نے وعدہ کر لیا تھا کہ اس کا جواب آئندہ ملے گا. اس کی بھی وضاحت کرتے ہوئے آخری مسئلے کو اس سلسلے میں اور بیان کروں کہ برتن کسے کہتے ہیں. برتن خاصی حد تک عرفی مسئلہ ہے، لیکن اسلام نے خود بھی ایک فہرست بتائی کہ یہ فلا 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 برتن برتن کی تعریف میں ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو برتن کی تعریف سے باہر ہیں. اگر برتن کی تعریف سے باہر ہے تو کس صورت میں ان کا استعمال حرام نہیں ہے. اس میں لوٹے اور بالٹی کا مسئلہ آیا تھا، اس کو بھی حرام سمجھا جائے، وہ بھی برتن کی تعریف میں اس مسئلے میں داخل ہے، اور وہ بھی اگر سونے اور چاندی کا ہو تو اس کا استعمال جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے بعض قیمتی برتنوں کی حفاظت کے لیے، خصوصاً بہت ہی نازک کانچ کا بنا ہوا برتن ہو تو اس کی حفاظت کے لیے، اور ویسے بھی قیمتی برتنوں کی حفاظت کے لیے اس پر ایک خول پر چڑھا دیتے ہیں. مکمل طور پہ تو نہیں، ورنہ برتن برتن نہیں رہے گا. مکمل طور پر تو نہیں، اگر اس کو چاروں طرف سے بند کر دیں تو برتن ہی نہیں رہے گا، کہاں سے کھایا پیا جائے گا؟ اس کے نچلے حصے میں، نیچے کا آدھا حصہ ہوگا جب خود سے چڑھا دیتے ہیں، جس کے اندر برتن ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی دیوست ہوتا ہے، اس کے ساتھ لگا ہوا ہوتا، جس طرح کتابوں پہ کور چڑھایا جائے بطور مثال، اسی طرح برتن کے اوپر جب خود سے چڑھایا جاتا ہے جس کے اندر برتن رکھا ہوا ہوتا ہے تاکہ برتن محفوظ رہے، تو جو خول اگر خالی ہو سونے اور چاندی کا ہو، اس میں جو برتن رکھا ہے جیسا میں نے کہا کہ زیادہ تر شیشے کے نازک برتنوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کے چاروں طرف سے خون سے چڑھایا گیا. مختلف چیزوں کا ہو سکتا ہے, بعض اوقات بیت وغیرہ کا یا جو زمین سے اگنے والے فائبرز ہیں ان کا بھی خول بنا لیا جاتا, لیکن اگر کوئی آدمی سونے یا چاندی کے بنے ہوئے خول کو استعمال کرے جبکہ برتن بالکل ٹھیک ہے, برتن جو ہے وہ کانچ کا شیشے کا ہے لیکن وہ خول سونے اور چاندی کا ہے, تو کس صورت میں ہم اس خول میں تو چائے نہیں پی رہے ہیں, ہم تو چائے پی رہے ہیں اس پیالی میں جو کانچ کی بنی ہوئی ہے یا بہت ہی نازک چینی کی بنی ہوئی ہے, ہم تو چائے پی رہے ہیں یا پانی پی رہے ہیں اس گلاس میں جو گلاس کا بنا ہوا ہے یا شیشے کا بنا ہوا ہے, اس میں جو خول چڑھ گیا ہے اس کا کیا مسئلہ ہوگا, اس خول کی وجہ سے پورا برتن حرام ہو جائے گا یا نہیں؟ تو اس میں بھی معیار وہی ہے کہ جو ذہن بھی کہتا ہے کہ اس خول کو بھی ہم دیکھیں گے کہ اگر اس گلاس کو اس سے نکال دیا جائے اور خالی اس خول کو لا کے معاشرے میں رکھا جائے اور پوچھا جائے کہ یہ برتن ہے یا برتن نہیں ہے, اگر عام لوگوں کی نگاہ میں وہ جو خول ہے وہ جو ایک حفاظتی شیلڈ اس کے اوپر چڑھائی گئی اور اس کو بھی عام لوگوں کی نگاہ میں اگر برتن کہا جائے تو یہ بھی ایک برتن ہے, یہ بھی ہم چائے پی سکتے ہیں یا پانی پی سکتے ہیں, خصوصاً جب سونے چاندی کا بنا ہوا تو ٹھوس ہے, یہ امکان تو نہیں ہے کہ اس میں اگر ہم پانی ڈالیں تو بہ کے نکل جائے گا, وہ کہیں کہ یہ بھی ایک برتن ہے تو بالکل پیالی نما ہے, پیالی جیسا ہے, یہ تو ایک قسم کی پیالی ہے مطلب, یہی تو خود ایک قسم کا گلاس ہے, تو اگر لوگوں کی نگاہ میں خود اس بول کو جس کے اندر برتن رکھا جاتا ہے اس کو بھی برتن مانا جائے, اس صورت میں وہ بھی سونے اور چاندی کا نہیں ہونا چاہیے, اگر بھی ہم اس کو استعمال نہیں کر رہے ہیں, ہم تو استعمال کر رہے ہیں اس گلاس کو جو اس بول میں رکھا ہوا ہے, لیکن اگر لوگوں کی نگاہ میں وہ جو بول ہے وہ کلپ ہے اس کو بھی برتن مانا جاتا تو اس کا الگ استعمال بھی حرام ہے, گلاس اور پیالی کے ساتھ ملا کے بھی اس کا استعمال حرام ہے. خیر یہ تو اتنا کوئی تفصیل میں جانے کا مسئلہ نہیں تھا لیکن کیونکہ توضیح میں موجود تھا اس لیے اس کو بیان کر دیا گیا. تو اب یہاں تک ہمارے مسئلے کے دو حصے مکمل ہو گئے, مسئلہ ہے سونے چاندی کے برتن کا استعمال حرام ہے, سونا چاندی مکمل, برتن کی بحث مکمل. اب جو تیسرا لفظ بچا کے استعمال حرام ہے, استعمال کسے کہتے ہیں؟ یہ استعمال کی فطری اور شرعی تعریف شروع ہو رہی, اگر یہ استعمال بھی کافی حد تک ایک عرفی مسئلہ ہے کہ عام آدمی کہیں کہ استعمال ہو رہا, استعمال یعنی ٹو یوز, کسی چیز کو استعمال کرنا, تو سونے اور چاندی کا برتن یہاں تو کبھی حرام نہیں ہوا, برتن ہم نے گھر میں رکھا ہے تو حرام نہیں, برتن سجاوٹ کے لیے رکھا ہے تو حرام نہیں, برتن کا استعمال حرام ہے. اب استعمال کسے کہتے ہیں؟ برتن میں سے کھانا کھائیں, پانی پیئیں, کوئی بھی چیز پیئیں یا بہرحال وہ استعمال ہے, کوئی شکی نہیں, اس کا اگر کوئی انکار کرے تو یہ مقابلہ ہے یعنی منمانی ہے, بلا وجہ کی بحث ہے. تو کھانا پینا تو یقیناً حرام ہے, وہ تو ہے استعمال, اسی طرح وضو یا غسل کا پانی رکھ کے اس کو ڈالیں, پانی کو ڈالیں اعضاء جسمانی پر, وہ بھی استعمال ہے. تو استعمال یہ عرفی مسئلہ ہے, جسے بھی لوگ کہیں کہ استعمال ہے وہ حرام ہوگا. البتہ میں یہ نقطہ بتا دوں جو پچھلی تقریر میں نہیں آیا کہ کھانا پینا تو حرام ہے لیکن باقی استعمالات اگر کوئی کیا احتیاط واجب کی بنا پہ حرام ہے, فتویٰ نہیں, البتہ احتیاط واجب کا عملی کوئی فائدہ نہیں ہے, اس لیے میں نے پچھلی تقریر میں اس کی وضاحت نہیں کی تھی, کہیں کہیں سے وضاحت کو چھوڑ دینا پڑتا ہے. تو اب سونے اور چاندی کے برتن کا استعمال حرام, یعنی اس میں کھانا پینا, اس میں پانی رکھنا, اس سے نجاسات کو پاک کرنا, صاف کرنا, کپڑے دھونا, گھر دھونا, وضو کرنا, غسل کرنا, یہ ساری چیزیں استعمالات ہیں اور یہ حرام ہیں. اب ذرا اس کی کچھ تشریح. کھانا اور پینا حرام ہے, کھانا اور پینا ہر طرح سے حرام ہے, چاہے آپ براہ راست کھائیں اور پیئیں, جیسے مشروبات عام طور پہ براہ راست لیے جاتے ہیں, براہ راست کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا ہونٹ سونے یا چاندی کو ٹچ کرے, چاہے پیالی کے اندر ہے, عام طور پہ جب سیاہ کی جاتی ہے تو پیاری ہونٹوں تک جائے گی، یعنی سونا اور چاندی آپ کے جسم سے ٹکرا رہا. کھانے پینے میں، کھانے کی چیزوں میں البتہ ایسا کم ہوتا کہ انسان براہ راست اپنا منہ لگائے سونے کو اور چاندی کو. بہرحال اگر براہ راست ہمارا جسم لگ رہا ہے سونے اور چاندی کو تب بھی حرام ہے، اس میں سے کچھ پینا یا کھانا. یا اگر ہم لقمہ اٹھاتے، لقمے اٹھانے میں کیا ہے کہ ہاتھ تو گیا سونے کے برتن میں، اس کے چاول ہے، ہم نے چوالا بنایا چاول کا، یا روٹی کو توڑ کے سالن میں بھگویا اور اس کے بعد اس روٹی کے لقمے، روٹی کو لقمہ بنا کے اٹھایا، تو سالن ہے سونے اور چاندی کے برتن میں، چاول ہے سونے اور چاندی کے برتن میں، ہمارا ہاتھ ان کو لگا مگر ہمارا منہ نہیں لگا سونے اور چاندی کو. منہ تک جو غذا پہنچی ہے وہ ہاتھوں کی مدد سے پہنچی ہے، وہ ہاتھوں کی مدد سے پہنچی ہے، بہرحال یہ بھی حرام ہے. کیونکہ جو بھی دیکھنے والا ہے وہ یہی کہے گا کہ آپ سونے اور چاندی کے برتن میں سے کھانا کھا رہے ہیں. لازم نہیں ہے کہ منہ ہی لگائے تو اس کو کھانا کہا جائے. اب یہ میں ہلکے ہلکے ایسے اشارے کر دیتا ہوں کہ اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہوگا کہ اس مسئلے میں بہت اختلاف ہے. جو بحث کرنے والا بحث کرتا ہے کہ نہیں، کھانے کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کا منہ لگے، اس برتن کو منہ نہیں لگ رہا ہے تو وہ کھانا نہیں. لیکن طلبا کہتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی معاشرے میں بیٹھا ہو، اسے دیکھے کہ ایک پلیٹ کے اندر بریانی رکھی ہے اور پلیٹ سونے کی، اور آپ اس میں سے نوالا اٹھا اٹھا کے کھا رہے ہیں، تو یہی کہے گا کہ سونے کے برتن سے آپ کھانا کھا رہے ہیں. تو چاہے براہ راست کھایا جائے، براہ راست کا مقصد یہ ہے کہ منہ لگے سونے اور چاندی کو. یہ پینے کی چیزوں میں تو اکثر منہ لگتا تب بھی حرام ہے، منہ نہ لگے. ہم اسکور کی مدد سے پیے یا ہاتھ کی مدد سے نوالے اٹھا اٹھا کے سونے اور چاندی کے برتن سے نکال لے اور پھر اپنے منہ میں ڈالے، وہ بھی حرام ہے. یا چمچے کی مدد، چمچہ سونے اور چاندی کا ہو تو جائز ہے، لیکن وہ پلیٹ، وہ ڈش، وہ پیالہ کے جس کے اندر کھانے پینے کی چیز رکھی ہے وہ اگر سونے اور چاندی کا ہے، چمچہ بالکل عام چمچہ، پھر بھی چمچے کی مدد سے بھی آپ کھائیں گے، چوری اور کانٹے کی مدد سے بھی آپ کھائیں گے، تو وہ حرام رہے گا کھانا بھی. تو کھانا پینا جو حرام ہے، فرق نہیں ہے آپ ڈائریکٹ یعنی براہ راست کھائیں یا کسی چیز کی مدد سے اپنے ہاتھ سے، چھری سے، کانٹے سے، چمچے سے، اس کو کھانے پینے کو سونے اور چاندی کے برتن سے نکال کے اپنے منہ میں ڈالیں، تب بھی وہ جائز، تب بھی وہ حرام ہے، یعنی کھانے پینے کی تعریف میں آ گیا. بلکہ یہاں تک مسئلہ ہے کہ جس چمچے سے آپ چاول نکال رہے ہیں یا کھا رہے ہیں وہ چمچہ بھی بالکل ٹھیک ہے، جس پلیٹ کے اندر یہ چاول پڑے ہیں وہ پلیٹ بھی بالکل ٹھیک ہے، وہ سینی، وہ ٹرے، وہ ڈش، وہ ٹرے، وہ سینی جس کے اندر چاول کی ڈش رکھ کے لائی گئی تھی، وہ اگر سونے اور چاندی کی ہے، جیسے مثلاً سویٹ ڈش لائی جا رہی ہے، پیالے کے اندر پیالہ ٹرے میں رکھا ہوا ہے، سینی میں رکھا ہوا ہے، سینی ہے سونے اور چاندی، وہ پیالہ کہ جس کے اندر وہ سویٹ ڈش پڑی، وہ کھیر ہے یا گرنی ہے یا جو چیز بھی ہے، وہ پیالہ جو اگر وہ پیالہ صحیح ہے، مثلا شیشے کا بنا ہوا ہے، چینی کا بنا ہوا ہے، گلاس کا بنا ہوا، اور آپ کے ہاتھ کا چمچہ بھی ٹھیک ہے، آپ وہ خود اس پیالے میں سے، چھوٹے پیالے میں چیز لے کے ڈال رہے ہیں اور پھر کھا رہے ہیں، بہرحال ان تمام صورتوں میں حرام رہے گا اگر سونے اور چاندی کی پکت ہوئے جس میں وہ کھانے پینے کی چیز رکھ کے لائی گئی، پھر بھی حرام ہے. تو چاہے براہ راست سونے اور چاندی کو آپ کا منہ لگے، یا چمچے کی مدد سے یا ٹرے کی مدد سے، کہیں بھی سونا اور چاندی درمیان میں آ گیا، حرام حرام ہے اور وہ بہرحال گناہ. اچھا یہاں پر ایک مسئلہ آتا ہے جو میں نے آخر میں ایک جملہ طے کیا تھا ایک مثال کے دوران، اس میں ایک مسئلہ بھی بنتا، ایک نیا مسئلہ اس میں پیدا ہوتا. وہ مسئلہ یہ ہے کہ بعض چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں، بلکہ کھانے پینے کے طریقوں میں بعض اوقات تو سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا اس میں سے ہم کھاتے ہیں، مثلا ہماری پلیٹ جو ہے وہ سونے کی ہے اور اس میں سے ہم چاول یا روٹی یا سالن وغیرہ کو استعمال کر رہے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہر جگہ دعوتوں میں یہ جو چاول لائے گئے، مثلا بریانی ہے یا سالن، وہ ہر آدمی کے لیے الگ الگ تو نہیں آتی، تو بڑے بڑی ڈشز ہیں اس میں لا کے کھانا رکھ دیا گیا، پھر آپ کے سامنے آپ کی پلیٹ ہے، آپ اس بڑی ڈش میں سے کھانا اپنی پلیٹ میں منتقل کرتے ہیں اور اسے کھاتے ہیں. یا مثلا پانی، پانی کے دو طریقے، یا تو گلاس سونے کا ہو وہ تو حرام ہے، یعنی جب جس میں پانی ہے وہ سونے کا، اب جگ سے تو کوئی پانی نہیں پیے گا، جگ سے پہلے ہم اپنے گلاس میں اونڈے لیں گے، گلاس جو ہمارا ہے جس سے ہم پانی پی رہے ہیں وہ بالکل صحیح شیشے کا بنا ہوا ہے، یہ بھی حرام ہے یا حرام نہیں؟ اس کے اندر ایک فطری بحث ہے، وہ فطری بحث کیا ہے؟ پہلے اصل مسئلہ سن لیں، ضرورت ہوئی تو اس کی تشریح کروں گا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر کھانے پینے کی چیز سونے اور چاندی کے کسی برتن میں رکھی اور وہاں سے آپ اس کو دوسرے برتن میں اونڈے رہے، جیسے میں نے کہا کہ جگ میں ہے پانی اور اس سے آپ اپنے گلاس میں اونڈے رہے، یا جو چائے کا آپ نے سماوا دیکھا ہوگا اس میں چائے بنی ہے اس میں سے آپ اپنی پیالی میں لے رہے ہیں، یا کیسری میں چائے بنی ہے اس میں سے آپ اپنی پیالی میں لے رہے ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ کھانے کی بڑی ڈش ہے اس میں سے آپ اپنی پلیٹ میں لے رہے ہیں۔ اگر کھانے پینے کی چیز سونے اور چاندی کے برتن میں ہے اور آپ اسی برتن میں نہیں کھا رہے ہیں، اس سے آپ دوسرے برتن میں اونڈے رہے، تو اب دیکھا اب یہ چیز حرام ہے یا حلال، یہ آپ کی نیت کے اوپر۔ اب دیکھیے مسئلہ دیکھنے والے کچھ فیصلہ نہیں کر سکتے، ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ فلاں آدمی گناہ کر رہا تھا، اگر اس کی اپنی پلیٹ سونے اور چاندی کی ہوگی یا اس کی پلیٹ جس پلے میں رکھی تھی وہ سونے اور چاندی کی ہوگی تب تو وہ حرام کر رہا تھا، لیکن سونے اور چاندی میں سے اس نے ایک عام برتن میں منتقل کیا کھانے اور پینے کی چیز کو، اور اس کے بعد کھایا اور پیا جو اس نے وہ ایک عام برتن میں سے، اس کا مسئلہ کیا ہے؟ اس کا مسئلہ آپ کی نیت پر ہے۔ اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میں حرام سے بچوں، میں حرام سے بچوں، سونے کا بھی یہ گلاس رکھا ہے اور شیشے کا بھی یہ گلاس رکھا ہے، آپ نے سونے کے گلاس میں سے پانی کو شیشے کے گلاس میں اس لیے اونڈیلا کہ میں حرام سے بچ جاؤں، پلیٹ میں چاول آئے آپ نے اس پلیٹ میں سے دوسری پلیٹ میں سے نکالے تاکہ میں حرام سے بچوں، تو یہ عمل بالکل جائز ہے اور آپ حرام سے بچ گئے۔ سونے اور چاندی کے برتن سے کھانا اور پینا اگر آپ کے منہ کی جانب جا رہا ہو، چاہے براہ راست جائے، چمچے کی مدد سے جائے، اسپون کی مدد سے جائے یا ہاتھ کی مدد سے، وہ حرام ہے، لیکن سونے اور چاندی کے برتن سے کھانا دوسرے برتن میں آپ نے منتقل کیا جو صحیح برتن تھا اور پھر اس صحیح برتن سے آپ نے کھایا اور پیا، تو اب یہ مسئلہ 50-50 ہے، آپ کی نیت کیا ہے؟ آپ کی نیت حرام سے بچنا ہے تو آپ حرام سے بچ گئے، یہ عمل جائز ہے، کوئی گناہ ہے، اور آپ کی نیت حرام سے بچنا نہیں، آپ کا ذہن بھی اس طرف نہیں ہے، آپ تو کھانے اور پینے ہی کی نیت سے اس کو منتقل کر رہے ہیں، سونے کے گلاس میں پانی تھا، آپ نے کہا مجھے پورا پانی تو پورا گلاس تو نہیں پینا، پانی جھوٹا ہو جائے گا، دوسرے گلاس میں شیشے کے گلاس میں اس لیے نہیں اونڈیلا کہ حرام سے بچے، اس لیے اونڈیلا کہ ہمیں آدھا پانی چاہیے، آدھا گلاس پانی، کیا پلیٹ میں چاول آئے آپ نے اس نیت سے دوسری پلیٹ میں نکالے کہ حرام سے بچے تو ٹھیک، اور اس نیت سے نکالے کہ بھائی نہیں یہ ایک پلیٹ اس وقت پیٹ بھرا ہے اتنا میں نہیں کھا سکتا، آپ بہت اصرار کر رہے ہیں، مہمان سے آپ نے کہا بہت اصرار کر رہے ہیں، تو چلے میں دو لوگ میں چپ لیتا ہوں، یہ کہہ کہ آپ نے اس نے اپنے برتن میں دو یا تین چپلے لیے، اب یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ سونے اور چاندی کے برتن کا استعمال کہلائے گا۔ دوسرے الفاظ میں خلاصہ یہ ہوا اس مسئلے کا کہ اگر انسان کی نیت اونڈیلنے سے حرام سے بچنا ہے تو جائز، اور اگر حرام سے نہیں بچنا، جیسے آپ پچھلی دفعہ ایک مسئلہ آیا تھا کہ سونے اور چاندی کی کیسری بھی نہیں ہونی چاہیے، اس میں یہی مسئلہ کہ آپ اگر سونے اور چاندی کی کیسری تو ایسے لوگ تو ابھی بہت کم ہیں جو ڈائریکٹ کیسری سے منہ لگانے چائے پیا کرتے ہوں، عام طور پر کیسری سے پیالی میں منتقل کیا جاتا، تو عام طور پر ہے کہ پیالی میں منتقل کر کے پیا جاتا، اور سونے اور چاندی کی کیسری کا استعمال حرام ہے، وہ اسی نیت پر، اگر آپ کیسری سے پیالی میں چائے پیے لے رہے ہیں کہ کیسری میں تو میں پی ہی نہیں سکتا، پیالی میں مجھے لینا، یہ آپ کی کوئی نیت ہی نہیں کہ کیسری سونے کی ہے یا چاندی کی، اس سے ہمیں کیا تعلق، ہم تو چائے پینا چاہ رہے ہیں تو یہ حرام نہیں، سونے کی کیسری سے آپ کی جو پیالی میں چائے آئی آپ کی نیت سونے سے بچنا نہیں، بلکہ وہ ایک جو عام طریقہ ہے کیسری میں چائے نہیں پی جاتی اس لیے آپ نے پیالی میں منتقل کی ہے تو اب یہ حرام ہوگا، اور اگر اس لیے آپ نے کیسری میں سے پیالی میں چائے ڈالی کہ نہیں کیسری سونے کی ہے اس میں سے تو میں نہیں پی سکتا، تو یہ بالکل جائز، جب سونے کا اس میں پانی رکھا، اگر آپ نے اس نیت سے شیشے کے گلاس میں پانی ڈالا کہ بھائی جب سے کون پیتا ہے پانی، تو آپ حرام کے مجرم ہیں، اب آپ شیشے کے صحیح گلاس میں پانی اونڈیل رہے مگر کیونکہ آپ کی نیت حرام سے بچنا نہیں, تو سونے کا جب اس کا جو حرام ہے وہ اس شیشے کے گلاس میں بھی وہ حرام چلتا رہے گا. اور اگر آپ کی نیت یہ کہ نہیں یہ جب تو سونے کا ہے, اس میں سے میں اس لیے شیشے کے گلاس میں پانی کو انڈیل رہا ہوں تاکہ حرام سے بچ جاؤں, تو یہ عمل بالکل صحیح ہو گیا اور آپ حرام سے بچ گئے. اب یہ مسئلہ تو بڑا نازک مسئلہ, شیشے کے جگ سے گلاس میں پانی لیتے ہم نے کسی کو دیکھا, ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ غلط کر رہا ہے حرام کر رہا, نہ یہ کہہ سکتے کہ وہ صحیح کر رہا, اس لیے کہ اس کی نیت ہے وہ بہتر جانتا. یہ ہو گیا ایک اور مسئلہ کہ کھانے پینے کے برتن کو انڈیلنے سے مسئلہ کس طرح سے بدل جایا کرتا ہے. اب اس میں ایک وہ مسئلہ آیا جس کی طرف میں نے پچھلی تقریر کے سوال جواب میں اشارہ کیا تھا, یہ مسئلہ آ گیا کوئی اور خمینی میں اختلافی مسئلہ سعودی میں موجود نہیں ہے لیکن ہے بڑا دلچسپ مسئلہ. مسئلہ میں نے پچھلی دفعہ اشارتاً بتا دیا تھا لیکن کیونکہ وہ سوال اور جواب تھے اس لیے دوبارہ دہرانا پڑے گا. ہمارے علماء میں بحث یہ چل رہی ہے کہ جب برتن حرام ہوتا ہے, جب برتن حرام ہوتا ہے تو اس میں جو کھانے پینے کی چیز ہے وہ چیز بھی حرام ہوتی ہے, یعنی چیز حلال ہے صرف ہمارا عمل حرام ہے. جیسے نماز جمعہ کے وقت اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا حرام ہے, لیکن ہم نے خرید و فروخت کر لی تو ایک گناہ تو کیا, عمل تو حرام ہے, لیکن کیا وہ کپڑا جو ہم نے خریدا ہے وہ بھی حرام کہلائے گا؟ یعنی اگر حرام کا کپڑا ہے تو اس میں ہم نماز پڑھیں گے تو ساری نمازیں غلط ہیں. اس طرح اگر چوری کر کے ہم کپڑا لائیں تو عمل بھی حرام ہے چوری کا, وہ کپڑا بھی حرام ہے. ایسا نہیں کہ خالی چوری کا گناہ ملا اور کپڑا صحیح ہو گیا, نہیں, عمل حرام, عمل کے حرام ہونے سے وہ چیز حرام. یہ کپڑے چوری کی مثال, نماز جمعہ کی مثال اس سے ہٹ کر جمعے کے وقت خرید و فروخت بعض حالتوں میں حرام ہو جاتی اس آدمی کے لیے جس پہ نماز جمعہ واجب, بعض حالتوں میں, یہ جمعے کا مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں, وہ بعد میں آئے گا, یہ مثال دے رہا ہوں. اب اس وقت جو چیز ہم نے خریدی ایک گناہ تو کیا اگر ہم پہ جمعہ واجب کا, عام حالت میں تو حرام نہیں ہے جو آج کل کا ماحول ہے, لیکن جب کبھی جمعہ واجب ہو جائے تو اب جو چیز ہم نے خریدی وہ ہمارے لیے حلال ہے. البتہ یہ گناہ کیا کہ کیوں ہم نے ایسے وقت میں چیز کو خریدا اور بیچا تھا. تو بعض اوقات حرام عمل کرنے سے چیز بھی حرام ہوتی ہے, بعض اوقات چیز حرام نہیں ہوتی. جیسے نماز جماعت میں یہ مسئلہ آتا کہ اگر ہم پیش امام کے ساتھ ساتھ نہ چلیں تو گناہ کریں گے, لیکن نماز غلط ہے یا نماز غلط نہیں ہے؟ آغا خمینی فرماتے ہیں نماز صحیح, گناہ ہے کہ کیوں پیش امام سے دیر کر رہے یا جلدی جلدی کر رہے, لیکن آغا خمینی فرماتے ہیں کہ گناہ بھی ہے اور نماز بھی واجب ہے. یہ ساری مثالیں اصول فقہ کے طالب علم تو جانتے ہیں کہ حرام تعبدی ہے یا حرام شرطی, وہاں کی بحث ہے. ہم اصل مسئلے پر آ جائیں, ہم اصل مسئلے مطلب کہ یہ جو سونے چاندی کا برتن ہے اس کا استعمال تو حرام ہے, اس میں کھانا پینا تو حرام ہے, سونے کا گلاس ہے اس میں پانی پینا تو حرام ہے, لیکن کیا خود پانی بھی حرام بنے گا؟ ہم پانی پی رہے ہیں سونے کے گلاس سے گناہ کر رہے ہیں, لیکن کیا پانی بھی حرام ہے؟ یا پانی ہمارے لیے حلال ہے صرف گناہ ہم کر رہے ہیں؟ اس کا کیا مسئلہ؟ جیسے رمضان میں دوپہر کے وقت ہم جان بوجھ کے پانی پیے تو پانی پینے کا عمل تو حرام ہے کہ روزے کی حالت میں پانی کیوں پی رہے, لیکن پانی تو حرام نہیں ہوا. یہ تو نہیں کہا جائے کہ ہم نے شراب پی, مثلا شراب کی طرح کوئی چیز پی. تو سونے اور چاندی کے برتن میں یہ مسئلہ آتا. اچھا, اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس مسئلے کا فائدہ کیا ہے؟ بہرحال حرام حرام ہے, چاہے وہ خالی گلاس کو منہ سے لگانا حرام ہو یا پانی حرام ہو, اس بحث سے عوام کو کیا فائدہ ملتا؟ کیوں علماء اس مشکل مسئلے کو لا رہے ہیں؟ لیکن سعودی میں اس لیے نہیں آیا, لیکن یہاں پہ کیونکہ عوام نہیں ہے خواص ہے اس لیے یہ مسئلہ آ رہا. اچھا, اب دیکھیں اس کا فائدہ کیا. اس کا فائدہ فقط جو سب سے واضح مثال ہے وہ روزے میں بنتا ہے. روزے کے بارے میں ایک مسئلہ پچھلی دفعہ بتایا گیا تھا کہ اگر کوئی آدمی حلال چیز سے روزہ توڑے تب بھی گناہ, حرام چیز سے روزہ توڑے تب بھی گناہ, لیکن فرق یہ ہے کہ حلال چیز سے روزہ توڑے تو گناہ ہے اور ایک کفارہ دینا پڑے گا, حرام چیز سے روزہ توڑے گناہ بھی ہے اور تینوں کفارے واجب ہیں. دوپہر کے وقت رمضان میں ہم پانی پی کے روزہ توڑتے ہیں, پانی پی کے روزہ توڑتے ہیں تو گناہ کیا, روزے کی قضا رکھنا ہے اور تین میں سے کوئی ایک کفارہ دے دے, کوئی ایک کفارہ. لیکن شراب پی کے اگر روزہ توڑتے ہیں گناہ بھی کیا, روزے کا کفارہ روزے کے قضا بھی کرنا اور تینوں کفارے دینا, غلام کو بھی آزاد کرے جو آج تک ممکن نہیں, اس میں وہ ختم ہو گئے, تو ساتھ مسکینوں کو کھانا کھلائے اور ساتھ روزے خود رکھنا پڑیں گے, کہ دونوں کفارے واجب رہیں گے. چنانچہ مغربی دنیا میں جو لوگ شراب کے عادی یا سور کے گوشت کے عادی اگر وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں عام طور پر, اگر جو وہ ناشتہ کر رہے ہیں ہم روزہ نہیں رکھتے. دیکھیے روزہ توڑنے کا کیا مطلب, یہ مطلب نہیں ہے کہ روزہ رکھتے توڑ, روزہ توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جو روزے کا ٹائم آ گیا اس کے بعد آپ کوئی چیز بھی کھائیں اور پیئیں گے یہ کہا جائے گا آپ نے روزہ توڑا, جبکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے رکھا کہاں تھا جو توڑنے کی بات نہیں آ جائے. ٹھیک ہے, روزے کے تو ٹائم آیا روزہ شروع ہو گیا, روزہ شروع ہو گیا جو چیز بھی آپ کھائے پیئیں گے وہ روزہ توڑنا کہلائے گا. چنانچہ وہ لوگ کہ جو روزے رکھتے ہی نہیں, روزے رکھتے ہی نہیں, جب وہ صبح ناشتہ کریں گے یا جو پیٹ پی لیں گے ان کا روزہ توڑنا, وہ پہلی چیز حرام لے رہے ہیں یا حلال لے رہے ہیں؟ اگر پہلی حلال چیز لے رہے ہیں تو روزہ تو ٹوٹا, ایک کفارہ واجب, اور وہ سب سے پہلی چیز صبح کو حرام لے رہے ہیں تو ان کو تینوں کفارے دینا پڑیں گے. چنانچہ اگر ایک آدمی صبح اٹھتے ہی چائے کا عادی ہے یا ڈائریکٹ ناشتہ کرتا ہے, ناشتے میں حلال چیزیں ہوتی ہے, تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا مگر ایک کفارہ دینا. اور کوئی آدمی اگر صبح اٹھتے ہی شراب کا عادی ہے یا ناشتہ کرتا مگر ناشتے میں حرام چیزیں لیتا, حرام چیزوں سے کیا مطلب ہے, شراب ہے, سور کا گوشت یا مغربی دنیا میں ہے تو وہاں کافروں کے ملک میں ملنے والا بکری کا گوشت ہے یا مرغی کا گوشت ہے, کیونکہ بہرحال گوشت کھانا تو حرام, روزہ اس کا ٹوٹا حرام چیز سے اس کو دونوں کفارے دینا. اصل دین کا مسئلہ ہے, آج کل دونوں کا مسئلہ. اچھا یہ اہم ممکن کہ مسئلہ سننے کے بعد کوئی اس مسئلے سے بچنے کے لیے اپنے طریقے کو بدل دے, کوئی بات نہیں. مثلاً وہ ویسے تو شراب پیتا تھا صبح اٹھتے ہی, یہ ویسے تو اس کے بعد پہنچی اس نے پہلے ایک گلاس پانی کا پیا اس کے بعد شراب پی, اب وہ بچ گیا گناہ, کون سے گناہ پی, یہ روزے کے گناہ سے نہیں, لیکن اب اس پر ایک کفارہ واجب ہے کیونکہ پہلی چیز جو وہ سب سے پہلے استعمال کرے گا روزے کا ٹائم شروع ہونے کے بعد اس کو معیار بنایا جاتا ہے. اب آئیے اس مسئلے کو اس آج کی محض سے ملائیں. ایک آدمی نے صبح سویرے اٹھ کر رمضان کے روزے میں کوئی چیز کھائی یا پی, کیونکہ اگر وہ روزے کی نیت نہ کرے مگر سارا دن روزے کی حالت میں رہے, نہ کھانا نہ پینا نہ سر کو ڈوب پانی میں ڈبونا نہ جمع کرنا, ساری چیزوں سے بچے, تو مسلمان گناہگار تو ہے کیونکہ روزے کی نیت نہیں کی, کفارے اس پہ نہیں, خالی سزا کرنا ہوگی. مسئلہ ہے کہ ایک آدمی نے صبح رمضان میں روزہ نہیں رکھا, اٹھ کے کھانا پینا شروع کیا, اب اگر وہ سونے اور چاندی کے برتن میں کوئی چیز کھا پی رہا, چاہے اس کے لیے آ رہی ہے مگر سونے کے برتن میں آ رہی, چاندی کے برتن میں آ رہی, کیونکہ جب انسان کا اسٹیٹس بڑا ہوتا تو یہ ساری چیزیں آ جاتی, چاندی کے برتن میں صبح اس کو پیٹ بھی پیش کی جا رہی. اب مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان وہ گناہ تو کر رہا رمضان میں اور چائے بغیر کسی مجبوری کے, تو گناہ روزہ بھی اس کا ٹوٹ رہا, کفارہ بھی دینا, لیکن برتن حرام, اگر اس کے اندر کی چائے بھی حرام ہے تو کہا جائے گا حرام چیز سے اس نے روزہ توڑا تینوں کفارے دے, اور اگر چائے حلال ہے صرف برتن حرام کا تو ایک کفارہ دینا پڑے گا. آغا خمینی کسی نظریے کے قائل ہیں کہ فقط برتن کا استعمال حرام ہے, اس کے اندر کی چائے حرام نہیں, اسی لیے رمضان کے روزے میں اگر سونے اور چاندی کے برتن سے کوئی آدمی اپنی صبح کا یا مارننگ کا آغاز کرے تو گناہ کیا ہے, مگر ایسا ہی کہ جیسا کہ عام آدمی روزہ توڑتا ہے کہ ایک کفارہ اس سے واجب ہے. لیکن آغا خوئی فرماتے ہیں کہ سونے اور چاندی کے برتن کی چیز کا استعمال ایسا ہے کہ جیسے حرام چیز سے روزہ توڑا تینوں کفارے اس کے واجب ہو جائیں گے, ساتھ میں تینوں کو کھانا کھلانا بھی اور ساتھ خود متواتے ساتھ روزے رکھنا بھی اس کی تفصیل کے ساتھ. ساتھ متواتے میں 31 الگ الگ کر کے رکھے جا سکتے ہیں. یہ مسئلے کا ایک حصہ یہاں پہ مکمل ہوا کہ اگر رمضان کے مہینے میں حلال چیز کو سونے چاندی کے برتن میں رکھ کے استعمال کیا گیا تو ہمارے کوئی بھی نزدیک چیز بھی حرام ہے اور تینوں کفارے اس کے اوپر واجب ہے, ان میں سے جتنے اس کے لیے ممکن ہو وہ بہرحال اس کو دینا ہے. اچھا اب یہ جو بحث آ رہی علماء اسی بحث کے آخر میں ایک اور مسئلے کو ٹانگ دیتے ہیں, یہاں پہ اس کا اور تو کوئی مقام نہیں ہے, ہے تو بہت عرصے بات ہے وقت کے مسئلے میں, کہ یہ جو مسئلہ ہے سونے چاندی کا کیا یہی مسئلہ مذہبی برتن میں بھی چلے گا؟ مذہبی برتن میں بھی کھانا پینا حرام ہے, جو ہم نے سات برتن حرام بتائے تھے اس میں مذہبی بھی تھا. چوری کے برتن میں اگر ہم چائے پی رہے ہیں رمضان کی صبح کو چوری کا برتن ہے جس کے اندر ہم چائے پی رہے ہیں، ڈاکہ ڈاکے کا برتن ہے، اس کا بھی یہی مسئلہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو اس کے لیے مسئلہ علماء نے یہ بتایا، جس میں آگاہ کوئی بھی شامل ہے کہ نہیں، وہ چوری کے یا ڈاکے کے برتن کا مسئلہ وہ سب کے نزدیک ایک ہی ہے کہ ہاں برتن کا استعمال حرام ہے، اس میں رکھی ہوئی چائے یا اس میں رکھا ہوا پانی حرام نہیں. چنانچہ رمضان کے مہینے میں چوری یا ڈاکے کے برتن سے آدمی اگر اپنی صبح کا آغاز کرے تو گناہگار ہے، مگر تین کفاروں والا گناہگار نہیں. اچھا یہ بات یہاں پہ مکمل ہوئی. اب آخر کے تین یا چار مسئلے ایسا لگ رہا ہے کہ بس بڑی تیزی کے ساتھ گزر گیا. ایک اور مسئلہ یہاں پہ آتا، یہ مسئلہ اس اعتبار سے اہم کہ کبھی کبھار ہمیں اپنا وظیفہ شرعی نہیں معلوم ہو پاتا. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی کے گھر مہمان تھے اور اس آدمی نے سونے کی کیتری سے چائے نکال کے ہم کو دی، وہ تو صرف ایک سونے کا برتن اسے استعمال کرنا صرف مجھے ایک طریقہ ہے کہ کیسری میں تو نہیں چائے دی جاتی ہے، مہمان کو پیالی میں رکھ کے دی جاتی، تو مسلمن اس نے کیسری سے پیالی میں جو چائے ڈالی ہے حرام کی نیت سے ڈالی. اب ہمارے لیے اس چائے کے پینے کا کیا حکم ہے؟ ہم پی سکتے ہیں یا نہیں پی سکتے؟ ایک میزبان ایک اپنے گیسٹ کو ایک میزبان اپنے مہمان کو سونے کے برتن سے کوئی چیز نکال کے بیچ رہا، سونے کا جگ ہے اس نے پانی آپ کو دیا شیشے کے گلاس میں، سونے کی کیتری ہے اس نے پانی دیا آپ کو شیشے کی پیالی میں، سونے کی ٹرے ہے اس میں سے وہ پانی لے کے آیا یا کھانا لے کے آیا آپ کی پلیٹ میں انڈیل کے چلا گیا، آپ نے نہیں انڈیلا اس نے انڈیلا آپ کی پلیٹ کے اندر جو ایک عام برتن تھا، آپ کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ آپ کے لیے کیا ہوگا؟ اس کے اندر تقریباً وہی روزے والا مسئلہ ایک آ جاتا ہے، لیکن روزے کی مثال میں نہ دوں ورنہ بات اور لمبی ہو جاتی ہے. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ عمل کر رہا ہے وہ گناہگار ہے، ہمارے لیے گناہ نہیں ہے. اگر ہمارے پاس جب سے ہم نے کھانا شروع کیا اس وقت سے برتن ٹھیک تھا، تو اس سے پہلے کو دیکھنا یہ ہمارا وظیفہ شرعی نہیں ہے، اس میں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں. ہاں یہ دوسری بات ہے کہ امر بالمعروف کے اعتبار سے کوئی چیز آ جائے، امر بالمعروف کہ گناہگار کو اس کی گناہ پہ ٹوکنا، اس میں کوئی مسئلہ آ جائے تو دوسری بات، لیکن ویسے آپ کے لیے وہ چیز حرام نہیں ہے، آپ کھا سکتے ہیں. اب یہ مسئلہ اچھا یہ متفقہ مسئلہ نہیں ہے شیعہ کا، موجودہ مراجع کہہ رہے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ میزبان کے لیے بھی حرام ہے اور مہمان کے لیے بھی حرام. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یہ ایک آیت اصول فقہ کی بہت اہم آیت ہے، اس سے فقہ کے کئی اصول نکلتے ہیں. نیکی کے کام میں مدد کرو، گناہ کے کام میں مدد نہ کرو. تو بعض یہ قید یہ بھی ہے، وہ جو اس نے سونے کے جگ سے ہم کو شیشے میں پانی دیا، یہ مدد تو نہیں ہوگی اس کی؟ اگر مدد ہو گئی تو مسلمان حرام. بحث اسی بات پر ہے کہ یہ مدد کہلائے گی یا نہیں کہلائے گی، خیر اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے مسئلے کہ اس نے میزبان نے جو آپ کا ہوسٹ ہے اس نے آپ کو سونے کے برتن میں سے صحیح برتن میں چیز منتقل کر کے دی، آپ اس کو استعمال کر سکتے، آپ پہ گناہ نہیں، آپ پہ گناہ نہیں. لیکن اگر وہ آپ سے کہے کہ آپ ڈھونڈے لیجیے تو آپ گناہ کر رہے ہیں. یہی مسئلہ مالک اور نوکر کا، یا اگر سونے کا برتن مالک کا ہے اور وہ اپنے نوکر سے کہتا ہے کہ اس برتن سے چائے انڈیل کر بلا صاحب کو دیا، تو مالک تو مسلمان گناہگار ہے، حکم دے رہا. مہمان کا مسئلہ آپ نے ابھی سنا تو وہ گناہگار نہیں. یہ بیچ کا جو نوکر ہے اس کا کیا مسئلہ ہے؟ کیونکہ اس نے کھانے پینے کی نیت سے کچھ نہیں کیا، نہ اس کی اپنی کوئی نیت تھی. دیکھیں مالک کی تو اپنی نیت ہے کہ اس کو یہ چیز بیچ کرنا، وہ حرام گناہ ہی سے ہے. مہمان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، یہ بیچ کا نوکر کہ جس کی اپنی کوئی نیت بھی نہیں ہے، خود بھی نہیں کھانا پینا چاہتا ہے، اس کے لیے بھی حرام. چنانچہ ایسی نوکری، پوری نوکری تو نہیں لیکن نوکری کا یہ عمل حرام، اگر سونے اور چاندنی کے برتن سے چیزیں اندھیل اندھیل کر لوگوں کو کھانے اور پینے کے لیے دینا پڑیں گی. تو یہ مسئلہ بہت تو پیش نہیں آتا، اس لیے اس کو بھی یہیں پہ ختم کریں. اب آئیے کھانے پینے کے بعد ہم ذرا آگے بڑھیں، کچھ اردو غسل کی بات بھی ہو جائے. یہ تو محاورہ صحیح ہے کہ اول تعام، اگر اس کے بعد بادہ کلام بھی ہے، تعام کا مسئلہ مکمل ہوا، اب دوسرے مرحلے پہ آتے ہیں. کیونکہ یہ دو یا تین مسئلے ہیں اس لیے اس کو آج مکمل کر ہی دینا, ہر صورت میں مکمل کر دینا. اچھا, اب وہ مسئلہ کیا ہے؟ وضو اور غسل کا, کہ وضو اور غسل سونے اور چاندی کے برتن سے حرام ہے, یہ بات تو آگے, لیکن کیا غلط بھی ہے؟ حرام ہونا الگ چیز ہے, باطل ہونا الگ چیز ہے. اچھا, سونے اور چاندی کے برتن سے وضو اور غسل احتیاط واجب کی بنا پہ حرام ہے, بھگوان احتیاط واجب, لیکن خیر اگر ہم وضو یا غسل سونے چاندی کے برتن سے کریں تو خود وضو اور غسل کا کیا مطلب ہے؟ جیسے میں نے مثال دی کہ جمعے کی نماز کے وقت کپڑا خریدنا حرام, مگر کپڑا تو ٹھیک, لیکن چوری کا کپڑا حرام بھی ہے اور کپڑا بھی غلط ہے. تو وضو اور غسل کا کیا مسئلہ ہے؟ کہ وضو اور غسل بہرحال حرام ہے, لیکن اگر ہم نے حرام کام کرتے ہوئے وضو کر لیا تو وضو صحیح ہے یا نہیں؟ وضو صحیح ہے یا نہیں؟ اس کا وہی مسئلہ ہے تو کبھی برتن کا تھا, کہ اگر آپ نے براہ راست وضو اور غسل کا پانی سونے اور چاندی کے برتن سے اپنے جسم پہ ڈالا, یعنی وہی بالٹی اٹھا کے جو سونے کی ہے پانی براہ راست اپنے جسم پہ ڈالا, یا سونے اور چاندی کے برتن میں وضو کی نیت سے اپنے ہاتھ کو ڈال دیا, تو آپ کا وضو اور غسل احتیاط واجب کی بنا پہ غلط ہو. لیکن اگر آپ نے اس میں سے پانی لے کے کسی صحیح چیز کی مدد سے لے کے اپنے جسم پہ ڈالا, چاہے چلو ہو, کھانے اور پینے میں اگر آپ نے نوالا بنایا تب بھی حرام رہے گا, لیکن وضو اور غسل میں اگر آپ نے سونے کے برتن میں پانی تھا اس سے آپ نے چلو لے اپنے ہاتھ پہ ڈالا, ہاتھ پر پانی سونے اور چاندی کے برتن سے نہیں آیا, آپ کے چلو سے آیا, تو گناہ تو ہے مگر وضو اور غسل صحیح, یا مگہ ٹھیک تھا اس سے آپ نے سونے کی بالٹی سے پانی نکال کے اپنے سر پہ ڈالا, گناہ تو ہے مگر کیونکہ پانی آپ کے سر پہ مگے سے آ رہا, بالٹی سے ڈائریکٹ نہیں آ رہا, اس لیے وضو اور غسل بالکل صحیح. یہ میں بہت مختصر کر رہا ہوں کیونکہ آپ اس کے فوراً بعد وضو اور غسل کے مسائل بھی شروع ہو رہے ہیں, باقی تفصیلات وہاں پہ آ جائیں گی. تو سونے اور چاندی کے برتن کا مطلب یہ ہے کہ وضو اور غسل حرام تو ہر صورت میں ہے, اگر پانی براہ راست اس برتن سے آپ کے جسم پہ آ رہا ہے تو وضو اور غسل بھی غلط, اگر براہ راست نہیں آ رہا, مگے کی مدد سے یا گلاس کی مدد سے یا چلو کی مدد سے آ رہا, تو گناہ ہے مگر وضو اور غسل بالکل صحیح. یہاں پہ ایک مسئلہ اور آتا کہ اگر کسی آدمی کو یہ مسئلہ آج تک پتہ ہی نہیں ہو تو اس کا کیا ہوگا؟ جاہل مسئلہ, اگر فاسق یعنی بیچارہ معلوم بھی نہیں کر سکتا تھا تو اس کا وضو اور غسل اس وقت بھی صحیح ہے جب دوسروں کا باطل ہوتا ہے, یعنی ڈائریکٹ ڈالنے کی حالت میں بھی جاہل فاسق, لیکن ایک مقصر ہے مسئلے یاد ہی نہیں کرنا چاہتا, سمجھنا ہی نہیں چاہتا, تو جاہل کا بھی وہی مسئلہ ہے جو ایک عام آدمی کا چھوٹا وضو ہو تو غلط ہے, اس سے زیادہ تفصیل میں جانا سیکھا. اچھا, وضو اور غسل کے بعد ایک چیز تیمم بھی ہوگی, اگر تیمم کی مٹی آپ نے سونے اور چاندی کی چیز میں رکھی, کنویں کے اندر جو سونے یا چاندی کی آپ نے مٹی رکھی اور تیمم کر رہے ہیں سونے اور چاندی کو, یہ مسئلہ غالباً قبر میں نہیں, اس کا کیا مسئلہ؟ اس میں آگاہ کوئی کہتے ہیں کہ اگر جان بوجھ کے یہ عمل کیا تو تیمم بھی باطل ہو جاتا ہے, آگاہ تو میں نہیں کہتے کہ نہیں, تیمم کا مسئلہ مختلف ہے, تیمم اگر جان بوجھ کر بھی کیا جائے تب بھی گناہ تو ہے مگر تیمم بالکل صحیح رہے گا. یہ مسئلے مکمل ہوئے, اب آئیے آخر کے دو مسئلے یا شاید تین مسئلے. جب انسان انتہائی مجبوری کی عالم میں پھنس جائے, جان جا رہی یا خوف ہو یا تفیہ کا مقام ہو, اس وقت سونے اور چاندی کے برتن کا استعمال جائز ہو جاتا ہے, اس وقت سونے اور چاندی کے برتن کا استعمال جائز ہوتا ہے اگر صرف اتنا کے جس سے یہ پریشانی دور ہو رہی, مثلاً ایک آدمی بھوک اور پیاس سے مر رہا ہے اور پانی فقط سونے کے یا چاندی کے برتن میں ہے اور اس طرح ہے کہ آپ کو منہ لگا کر ہی پینا پڑے گا, بالکل بند بوتل ہے, یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ جلدوں میں سیلے منہ سے لگا کر اس کو کھینچیں سب کریں تو پانی آتا ہے, مثلاً میں مثال بنا رہا ہوں, تو اس صورت میں جائز ہوں گے, جان اگر جا رہی ہے پیاس سے آپ مر رہے ہیں یا بڑی شدید تکلیف ہو رہی ہے, مگر کتنا پانی یہ نہیں ہے کہ اب جائز ہے تو پورا جائز, اگر دو گھونٹ پانی پینے سے جان بچ جاتی ہے تو تیسرا گھونٹ پینا حرام ہوگا, دو گھونٹ چاہیے. سونے اور چاندی کے برتن سے آپ کو کھانا کھانا, مجبوری میں مر رہے ہیں, موت کی کیفیت ہو رہی, دو لقمے کھانے سے جان بچ جائے گی تو تیسرا لقمہ حرام ہو جائے گا, یا مکانے میں پھنس گیا, ایسی جگہ آپ پھنس گئے ہیں کہ سونے اور چاندی کے برتن کو استعمال نہیں کرتے ہیں تو اس صورت میں آپ گناہگار ہوں گے, یعنی اس صورت میں آپ مارے جائیں گے, نقصان ہوگا, تو پھر واجب ہے کہ اس کو استعمال کریں, مگر کتنا, صرف اتنا کہ جس سے یہ مجبوری دور ہو جائے. ایسے اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ متن تخیے کے عالم میں کہا کہ نہیں آپ نے بتایا کہ یہ سونے چاندی کا برتن نہیں, میرا دل ہی نہیں چاہ رہا ہے کھانے کا. تم نے کہا نہیں, ایسا لگ رہا ہے کہ تم ہمارے عقیدے کے خلاف ہو, یہ دل کی بات نہیں. آپ نے کہا میں بیمار ہوں, کھا ہی نہیں سکتا کھانا. اس نے کہا نہیں, ایک رکما کھا لو تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ تم میرے جیسے. اب تخیہ ہے جان جا رہی, لیکن پورا کھانے کے وہ دشمن اظہار نہیں کر رہا, کہہ رہے ایک رکما کھا لو تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے کہ یہ عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے, تم واپس کسی مجبوری سے انکار کر رہے. سر ایسا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہم گریز کرتے ہیں کسی کام سے, تو جو پریشر ڈالتا تو کہتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کی طبیعت خراب ہے یا کوئی اور بہانہ, ایک رکما کھا لیجیے تاکہ یہ اطمینان ہو جائے کہ آپ ہمارے دشمن نہیں ہیں, آپ ہمارے مخالف نہیں. اب یہاں پہ ایک رکما کھانے سے تخیہ ختم ہو رہا, وہ مطمئن ہو جائے گا. تو ہم ایک کے بدلے ہم دو رکمے استعمال نہیں کر سکتے. یہ تخیہ ہو یا کوئی بھی مجبوری یہ مسئلہ آتا, یہ مسئلہ آتا ہے کہ اتنی مقدار سے وہ چیز وہ نقصان ختم ہو رہا ہے اس سے ذرا سی مقدار بھی زیادہ ہوتی. اور یہ بڑی دلچسپ بحث ہے, لیکن میں چھیڑنا نہیں چاہتا ہوں کہ کھانے پینے میں تو ٹھیک, اگر کبھی مجبور کسی کو زنا کے لیے مجبور کیا جائے تو وہاں بھی مقدار کی بات ہو جاتی ہے, وہ بہت لمبی توڑی بات ہے. یہ سینٹی میٹر سے مسئلہ حرام کا بن جاتا ہے, وہ ایک الگ بحث ہے جو اپنے موقع کے اوپر آئے گی. تو جب انسان مجبوری کے اندر پھنس رہا تو مجبوری مطلق حرام کو حلال نہیں کرتی ہے اتنی مقدار کے جس سے انسان کی جان بچ جائے. اور ایک آخری مسئلہ وہ تو بالکل واضح ہے, دو جمع دو چار کی طرح ہے, کہ اگر کبھی ایک انسان ایسے مقام پر ہے کہ ایک طرف سونے چاندی کا برتن ہے, ایک طرف مذہبی برتن کسی اور مسلمان کا چرایا ہوا برتن, اسے ان دو میں سے کوئی ایک استعمال کرنا ہے تو کس کو ترجیح دے گا؟ تو کیا برتنوں میں سونے چاندی سے پہلے مذہبی کا مسئلہ گزرا, وہ بھی حرام ہے, سونے کا برتن بھی حرام. اگر زیادہ سخت حرام کم, اگر کبھی مجبوری میں کسی ایک کو استعمال کرنا پڑے تو کس کا حرام کم؟ یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ ایسی حالت میں سونے چاندی کے برتن کو استعمال کریں گے, مذہبی برتن کو استعمال نہیں کریں گے. کیونکہ سونے اور چاندی کے برتن میں ایک حرام ہے, مذہبی برتن میں دو حرام. سونے چاندی کے برتن میں فقط اللہ کا گناہ ہے, مذہبی برتن میں اللہ کا گناہ بھی ہے, بندے کا گناہ بھی. یا دوسرے الفاظ میں سونے چاندی کے برتن میں حکم تکلیفی ہے اور مذہبی برتن میں حکم تکلیفی بھی ہے, وزیر بھی ہے. اس کے ساتھ یہ بحث ختم ہوئی, اور تقریر کا وقت بہت مختصر بچ رہا ہے, لیکن میں ضرور تقریر کروں گا. اس لیے کہ آپ روزانہ تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ زحمتیں اٹھا کے آئے ہیں, لیکن آج میں یہ کہنے میں حق بداری ہوں کہ اس درس کی خاطر میں خاصی زحمتیں اٹھا کے آیا ہوا, اس لیے گفتگو ہوگی عنوان پر, اور آج بھی مختصر گفتگو ہوگی, لیکن 20 منٹ کی تقریر تو بہرحال مجھے کرنا ہے. آج مسائل مکمل ہوئے برتنوں, برتنوں کے مسائل میں یہ خوشخبری سنائی کہ مطہرات و نجاسات سے سارے مسائل مکمل ہو گئے. اب موضوع شروع ہو رہا ہے وضو, غسل اور تیمم کا فائدے کے اعتبار سے, لیکن ہو سکتا ہے کہ میں اس موضوع کو بدل دوں, کیونکہ میں نے اکثر دیکھا کہ ایک ہی جیسی تبدیل جب بہت زیادہ لمبی ہو جائے تو صحت ہو جاتی ہے. 2 یا 3 سال تو شروع ہو گئے نئے سلسلے کو, تقریب کی جنگ شروع کی تقریریں چھوڑ گئے, تقریباً 2.5 سال سے ایک ہی موضوع چل رہا. جیسا ہمارا کٹیگری کے درس کا طریقہ تھا کہ ایک موضوع مکمل ہونے کے بعد اس کے فوراً بعد جو موضوع ہے کبھی ہم اس کو شروع نہیں کر دیتے, بدل دیتے. ہو سکتا ہے کہ نکاح کے مسئلے آ جائیں, نماز جماعت کے مسئلے آ جائیں, نماز کے مسئلے آ جائیں, یہ کیونکہ وضو غسل بھی ہے تو مطہرات اور نجاسات کا مسئلہ اس کو میں چھوڑ دوں, یا انشاءاللہ آئندہ ہو تو فیصلہ ہو سکے گا. 30 شعبان کو اس سال کا آخری درس ہے, اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ اب رمضان سے لے کر ربیع الاول تک کا ایک ایسا وقت آتا جس میں شوال کے 2 یا 3 درس ہوتے ہیں, حج کے بعد آنے کے 2 درس ہوتے ہیں, اور اس کے بعد محرم اور بیچ میں حج کا وقفہ, یہ سارے وقفے ہوتے ہیں. اس لیے 5 یا 6 ہفتے ہم کو ملیں گے, اس کا خیال کرتے ہوئے ایسا موضوع شروع کیا جائے گا یا تو مکمل ہو جائے یا مکمل نہ ہو تو اس کا کوئی ایک حصہ مکمل ہو جائے تاکہ وقفے سے آپ کو سہمت نہ ہو. آج کی گفتگو ختم ہوئی مسائل کی حد تک, جس سے پہلے کہ میں عنوان سے گفتگو شروع کروں ایک مرتبہ ضرور بھیج دے محمد والے مولا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا وقضی ربک الا تعبدوا الا اياہ وبالوالدین احسانا ان اشکر لی وبالوالدین احسانا. قرآن کریم نے میں نے پچھلی تفریح میں کہا تھا کہ والدین کی نافرمانی کرنے والے کو تین نام دیے، جبار، شقی، عافی. اور آج کی حقوق والدین یا حقوق والدین کی دوسری تفریح قرآن ہی کی دو تین آیتوں سے شروع ہو رہی، جس میں پروردگار نے تین مقامات پر والدین کا تذکرہ اپنے تذکرے کے ساتھ کیا. وَفَضَلَ رَبُّكَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ شب معراج کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے. شب معراج پیغمبر اسلام کو 16 یا 17 احکامات ایک ہی نشست میں ملے تھے آسمانوں پر. ان میں ایک آیت یہ بھی تھی کہ وَفَضَلَ رَبُّكَ، تیرے پروردگار نے یہ فیصلہ کیا، عذاب بغاوت کی، فیصلہ کیا، حکم دیا، جس سے قاضی نکلا ہے اردو، اللہ تعبدوا الا اياه، اس سوائے اس کی اور کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی. وبالوالدین احسانا، اور اس طرح پروردگار نے عبادت کو اپنے لیے مخصوص کیا ہے. بالوالدین احسانا، اتنا ہی اہم قرار دیا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا. اچھا، لفظ احسان اردو والا لفظ نہیں، احسان اردو والا لفظ نہیں، اردو میں تو احسان کہتے ہیں جو آدمی ریزرو کرتا ہے کس چیز کو، جو حق بنتا ہے اس سے بن کے دینا. یہ عربی میں لفظ احسان کے دوسرے معنی، عربی میں لفظ احسان اسی کو کہتے ہیں کہ جس نے تمہارے ساتھ کچھ کیا، تم اس کا پورا حق تو ادا نہیں کر سکتے ہو، جتنا ادا کر سکتے ہو وہ ادا کرو، یہ ہے احسان. دیکھیے اردو اور عربی میں تقریباً معنی بالکل بدل کے رہے. عربی میں احسان کے جتنا کیا ہے اس سے بن کے کرو، عربی میں جتنا اس نے کیا ہے تم اتنا کر ہی نہیں سکتے ہو، لیکن جتنا تمہاری طاقت اتنا تم کرو. خدا کے یہ حدیثوں میں بھی کہ جو امام مظلوم کے غم میں آنسو بہاتا، آفنا بے رسول واہ، سنا بے علی واہ، سنا بے فاطمہ واہ، سنا بے حسین، اس نے محمد و علی اور فاطمہ اور حسین پر احسان کیا. اردو والا احسان نہیں تو ناممکن، عربی والا احسان کہ انہوں نے جو کیا وہ تو ہم بدلا دے ہی نہیں سکتے، لیکن جتنی ہماری طاقت ہے اتنا ہم کو انجام دینا. تو خیر، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، یہ پہلا فیصلہ تمہارے پروردگار نے کیا. تو وصينا الانسان بوالديه احسانا، اور ہم نے انسان کو وصیت کی، وصیت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرتا رہے. باقیزہ حکم ان اشکر لی، کہ میرا شکر ادا کرو، اور اپنے والدین کو، اپنے والدین اور اپنے والدین کو، بلکہ یہاں وہی لفظ شکر آیا کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کو. اچھا، ان تین آیتوں میں دو مقامات سے بڑے نازک مقامات ہیں. پہلا مقام شکر، ہمارے تمام اصول دین کی بنیاد جس دلیل پر، وہ ایک دلیل، پورے اصول دین کی بنیاد توحید پر ہے، اور توحید کی بنیاد اس پر کہ شکر منعم واجب، کہ جس نے نعمتیں عطا کی ہے اس کا شکر ادا کرنا واجب. یہ پورا کا پورا دین اسلام اس ایک دلیل کی تفصیل، کہ پروردگار کا شکر ادا کرنا واجب ہے. یہ ہماری ساری عبادتیں، یہ ہمارے سارے اعمال، یہ ہمارا سارا تقویٰ، یہ اسی ایک دلیل کی تفصیل. تو اس طرح پروردگار کا شکر واجب، اس سے توحید کا عقیدہ نکلا، اور عقیدہ توحید سے پورے اصول دین نکلے، اور اصول دین سے پورے دین نکلے. صرف اس ایک چیز سے بھی شکر پروردگار واجب. یہ اتنا اہم ترین مسئلہ، اور کسی منزل شکر میں خدا نے اگر کسی کو شریک کیا اپنے ساتھ تو والدین. والدین کا مقام بڑا عجیب مقام، کہ ویسے تو کوئی خدا کا شریک ہو ہی نہیں سکتا، لیکن لفظاً کئی مقام پہ ہم کو نظر آتا ہے کہ خدا والدین کو اپنے ساتھ شریک کرتا، یعنی ظاہری اعتبار، حقیقت میں تو ممکن ہی نہیں ظاہری اعتبار. جیسے آپ نے دیکھا شب معراج، پروردگار نے جو فیصلہ کیا، دو فیصلے ایک ساتھ کیے، ایک اپنے بارے میں، ایک والدین کے بارے میں. انسان کو وصیت کی، اپنی عبادت کی اور والدین کی عبادت کی. انسان کو شکر کا حکم دیا، اپنے شکر کا اور والدین کی شکر کا، یعنی کم سے کم الفاظ کی سطح پر خدا والدین کو اپنے ساتھ رکھا، والدین کو اپنے ساتھ رکھا. اور طرف سے روایتوں والدین کے لیے لفظ رب آیا، جو خدا کا، خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے، والدین کے لیے بھی آیا. تو کم سے کم مقام الفاظ پر خدا نے والدین کو اپنے ساتھ رکھ کر ان کی اہمیت کو تو بیان کر دیا ہے. اور یہ میں بتا دوں کہ فطری اعتبار سے بعض مقامات پر والدین کا حکم ماننا ضروری نہیں، لیکن پھر بھی اگر ہم والدین کی بات مانیں تو وہ ساری نعمتیں، وہ ساری برکتیں، وہ سارے فوائد ہم کو ملیں جو ہمارا موضوع بنا کر گزشتہ تقریر، یہ گزشتہ تقریر اور آج کی تقریر کے عنوان پر جو والدین کا جو اتنا احترام، والدین کی جو اتنی عزت، والدین کا جو اتنا مقام اسلام نے بتایا، یہ سرپا ہے یا اس کا کوئی فائدہ بھی؟ اگر ہم روایتیں دیکھتے ہیں تو اندازہ ہوتا کہ معصومین نے والدین کے مقام کو خالی مقام کے طور پہ نہیں بتایا، اس کے فائدوں کے ساتھ بتایا. والدین کی خدمت کرو تو اس کا کیا فائدہ، والدین کی نافرمانی کرو تو اس کا کیا نقصان. تو گویا جو والدین کی خدمت بھی ہم کر رہے ہیں، یہ سوچنا کہ ہم نے ان کے بچپنے کے انسان کو ادا کیا، یہ تو ایک حماقت ہے ہی. جو خدمت ہم کر رہے ہیں اس کے بدلے میں ہمیں اس سے بڑھ کے مل رہا. یہ جو خدمت ہم کرتے ہیں اگر ہم اس سے گریز کریں، اس سے اتنا مسئلہ نہیں کہ اسلام کے حکم کو ہم نے نہیں مانا. وہ 15 یا 16 نعمتیں جو پروردگار ہیں فقط والدین کی خدمت کرنے والے کے لیے رکھی ہیں، اس سے ہم نے اپنے آپ کو محروم کیا. وہ مقامات بھی جہاں فقہ کہتی ہے کہ آپ آزاد و خود مختار ہیں، لیکن وہاں بھی اگر والدین کا خیال رکھا جائے، حکم ارشادی، یہ سارے فوائد آپ کو ملیں گے. جن میں سے ایک بات پہلے بیان ہو چکی، دو باتیں پہلے بیان ہو چکی. والدین کی رضا خدا کی رضا دلاتی ہے، والدین کی ناراضگی خدا کی ناراضگی دلاتی. من اسقط والدیہ یسقط اللہ، جس نے اپنے والدین کو غصہ دلا دیا اس نے پروردگار عالم کو ناراض کر دیا. اور دوسری وہ چیز جو والدین کا حق ادا نہ کرنا یہاں اور نقصانات کو پیدا کرتا ہے، وہاں اپنے آپ کو رسول و امام کی مدد سے محروم کر دے گا. اس کی تفصیل بھی پچھلی دفعہ آ گئی. تیسرا نقطہ چل رہا تھا کہ والدین کا حق ادا نہ کرنے، والدین کی خدمت نہ کرنے سے، والدین کا خیال نہ رکھنے سے قلب نعمت ہو جاتا. یہ ان مقامات کی بات نہیں کر رہا جہاں اسلام کہہ رہا ہے والدین کا خیال کرو، یہ ان مقامات کی بات ہو رہی جہاں والدین کا حق ادا کرنا فطری اعتبار سے واجب نہ بھی ہو. تب بھی اگر ان کا حق ادا کرے تو نعمتیں ملیں گی، اور حق ادا نہ کرے تو قلب نعمت ہو جائے گا. جیسا آپ نے سنا کہ حضرت یوسف کے ہاتھ سے نور نبوت منتقل ہو گیا ان کے بھائی کی جانب، فقط اس لیے یہ ظاہری عمل ایسا ہو گیا جس میں بھی یوسف کی نیت ٹھیک تھی، مگر ظاہری عمل ایسا ہو گیا کہ باپ کا مقام ذرا کم نظر آ رہا. اور اس کے علاوہ دو حدیثیں ایک پیغمبر اسلام کی اور ایک ہمارے دسویں امام کی، ایک حدیث کے اندر پیغمبر ایک وعدہ کر رہے ہیں، دوسری حدیث میں امام ایک اعلان کر رہے ہیں. دسویں امام کی بہت کم حدیثیں ہمارے ہاں پڑھی جاتی. چنانچہ جب کسی موضوع پر مجھے 2-3 اماموں کی حدیث ایک ہی الفاظ کے ساتھ نظر آتی تو میں خود امام کا نام منتخب کرتا ہوں کہ جس کی حدیث پر، کیونکہ جو دسویں امام کی حدیث ہے اس کی عنوان سے چھٹے اور پانچویں امام کی بھی حدیث، لیکن میں دسویں امام کی حدیث بیان کروں گا. ایک وعدہ ہے اور ایک اعلان. وعدہ پیغمبر کا ہے، اعلان امام کا. پیغمبر اعلان کر رہے ہیں کہ جو آدمی مجھ سے 3 چیزوں کا وعدہ کرتا میں اس کو ضمانت دیتا ہوں، اس کی عمر میں برکت ہوگی، اس کے مال اور دولت میں اضافہ ہوگا، اور اس کی عزت و آبرو محفوظ رہے گی. لیکن یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، دنیا میں انسان کی عزت کا محفوظ رہنا، عزت کا تحفظ. پیغمبر 3 وعدے کر رہے ہیں کہ جو آدمی مجھ سے 3 چیزوں کی ضمانت لے میں اسے 3 چیزوں کی گارنٹی دیتا ہوں. اور تینوں چیزیں اہم، عمر میں برکت، اور برکت کا مفہوم میں کئی دفعہ بتا دیتا ہوں، یعنی انسان کی طولانی عمر ہو صحت و سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، دوسرا اس کے رزق میں برکت، اور تیسرا اس کی عزت و آبرو کا تحفظ. اور یہ جن 3 چیزوں پہ پیغمبر نے یہ گارنٹی دی، ان میں سب سے پہلی چیز ہے والدین کا احترام، والدین کا خیال، والدین کی رسپیکٹ. باقی 2 چیزیں اس وقت کے موضوع سے خارج. تو پیغمبر ایک وعدہ کر رہے ہیں، دوسری جانب ہمارے دسویں امام ایک اعلان کر رہے ہیں کہ جس نے اپنے من آپ والی گئی، جس نے اپنے والدین کے دل کو تکلیف پہنچائی، آپ نے دل کو تکلیف پہنچانا، جس نے اپنے والدین کے دل کو تکلیف پہنچائی، میں اس کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اسے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کی عمر کوتاہ ہو جائے گی اور اس کے مال سے برکت ختم ہو کے رہ جائے گی. ایک معصوم وعدہ کر رہا ہے کہ میں 3 چیزیں دلواؤں گا، دوسرا امام اعلان کر رہا کہ اگر تم نے والدین کے حق کو ادا نہ کیا، اس کا احترام برقرار نہ رکھا، تو یاد رکھو یہ میرا اعلان ہے کہ یہ 3 نقصانات کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا. اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ حضرت یوسف کے واقعے میں اس سے ملتی جلتی ایک چیز ہے، بلکہ روایت میں تو یہ بھی، یہ تو دسویں امام نے اعلان کیا، پیغمبر نے ایک مرتبہ اس کو مثال بتایا. پیغمبر نے ایک مرتبہ اس کو مثال بنایا. چنانچہ بہت ہی مشہور روایت ہے کہ مدینہ میں ایک نوجوان تھا پیغمبر اسلام کے زمانے میں, خدا نے اس کو بڑی دولت دی, حیثیت, دولت, کاروبار, ہر اعتبار سے برکتیں, لیکن وہ اپنے والدین کو وہاں پیدا نہیں کرتا. اچھا پیغمبر اسلام اس موقع پر اس کے معاملے میں دخل نہیں دے سکتے. کیوں دخل نہیں دے سکتے؟ معاذ اللہ اس لیے نہیں کہ پیغمبر کو حق نہیں, النبی اولا من المومنین بانفسهم واموالهم, قرآن کہہ رہا کہ نبی مومنین پر ان کی جان سے زیادہ حق رکھتا ہے, ان کے مال سے زیادہ حق رکھتا. لیکن کیونکہ فطری اعتبار اتنا واجب فریضہ ہے وہ ادا کر رہا, والدین کے جو واجب حقوق ہیں وہ ادا کر رہا. اب اس سے زیادہ کہا جائے تو آج بھی آپ دیکھیں کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو یہ یاد کرتے ہیں کہ یہ واجب حق ہے والدین کا, اس سے زیادہ واجب نہیں. چنانچہ اس سے زیادہ واجب نہیں ہے کا مطلب وہ نکالتے ہیں کہ ہمیں کچھ کرنا ہی نہیں, اور پھر بطور مثال پیش کر دیتے ہیں کہ دیکھیے آیت اللہ خود کا یہ بتوا, آیت اللہ خمینی کا یہ بتوا, یہ خلا صاحب نے اپنے درس میں یہ بتایا. درس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ واجبات, نہیں بتایا جاتا کہ اس سے زیادہ آپ کو کچھ کرنا ہی نہیں, یا کریں گے تو آپ پکڑے جائیں گے. وہ نوجوان نے کچھ ایسی ذہنیت کا کہا کہ بھائی میں نے والدین کے لیے مکان رکھ دیا, والدین کو پیسے دے دیے, میری ذمہ داری ختم ہو گئی. لیکن خود اس کے پاس جو پیسہ ہے, جو دولت ہے, جو سماج میں احترام ہے, جو مقام, والدین تک یہ منتقل نہیں ہو پا رہا. والدین غمگین, والدین ناراض, والدین اس کے لیے بدوا تو نہیں کر رہے مگر دل ان کا دکھ رہا. تو کم سے کم حکم ارشادی کی مخالفت کے بنیادی نقصانات تو ہوتے ہیں. اور روایت یہ بتاتی ہے کہ پیغمبر خاموش اس لیے خاموش کہ واجبات کی وہ پابندی کر رہا, لیکن ہر چیز واجبات کی پسندی میں نہیں برکی جاتی. ایک وہ دن آئے کہ مدینے والوں کو یقین نہیں آئے کہ جو آدمی آسمان پر پہنچ رہا تھا اس زمین کے اوپر گر پڑا, اس طرح کی جکالیت جیسے کسی نے آج کل کہا جاتا ہے چیز دیا, تعویذ کر دیا, جادو کر دیا, کہ سارا کاروبار اس کا ختم ہو کے رہ گیا. اور اتنی جلدی ایک طریقہ ہوتا ہے کاروبار کے ختم ہونے کا, اتنے جلدی کے لوگ حیران و پریشان ہو اس کے والدین کے انتقال کے بعد. تو اب پیغمبر اسلام اگرچہ اللہ کا رسول اس طرح کسی کی مثال نہیں دیتا, لیکن والدین کے نام فرمان کو تو پیغمبر ٹوکا کرتے. پیغمبر اسلام نے مسجد النبوی کے ممبر پہ یہ خطبہ دیا, وہ نوجوان بیٹھا کہ اے مسلمانوں اگر تم اس جیسے نہیں بننا چاہتے ہو. اب دیکھیے ہر ایک کی ذہن میں ایک تجسس ہے کہ نیا نیا ایک مسئلہ پیش آیا کہ اتنا مالدار آدمی کروڑ پتی سے زیادہ اور وہ اتنا غریب کیسے ہو گیا, کیا اس نے غلطی کی؟ پیغمبر نے کہا کہ اگر تم اس جیسے نہیں بننا چاہتے ہو تو یاد رکھو اس بات کو کہ تمہارے والدین کو تمہاری طرف سے کوئی اذیت نہیں پہنچنا چاہیے. اس کی تمام تر پریشانیوں کی وجہ صرف ایک چیز ہے, یہ نہیں ہے کہ اس نے کاروبار میں کوئی حماقت کی, یہ نہیں ہے کہ کسی نے اس کے خلاف تعویذ کر دیا. ہمارے یہاں لوگ ان چیزوں کو تلاش کیا کرتے ہیں, یعنی جب برائی کا درخت نکل آئے تو برائی کے درخت کے پتے کاٹنے سے فائدہ نہیں ہوتا, برائی کے درخت کی جڑ کاٹنا پڑتی. یہ جڑ کیا ہے؟ کم از کم اگر دولت میں مسلسل نقصان ہو رہا, اگر اس دس و آبرو میں فرق آ رہا, تو انسان کو سب سے پہلے یہ چیز چیک کرنا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا کوئی عمل میرے والدین کے دل کو اذیت پہنچانے کا سبب بن رہا, اس کے دنیاوی نقصانات میں یہ نقصان اتنا بڑا کہ مسجد نبوی بھرے مجمع میں روز کے پیغمبر اسلام نے تمام مسلمانوں کو بتایا کہ اس نوجوان کی مصیبت اور پریشانی کا سبب صرف اور صرف یہ ہے کہ اس کے والدین اس سے راضی اور خوش نہیں تھے, اس کے والدین اس سے مطمئن نہیں تھے. اب یہ تو ہوا ہے دنیاوی نقصان, اب آئیے اخروی فائدے پر. میں مسلسل گفتگو اس طرح چلا رہا ہوں کہ ایک نقصان اور ایک فائدہ آپ کے سامنے آتا رہے. اس میں جو چیز مشہور ہوگی اس کو میں بہت مختصر کر دوں گا. اس کے بعد یہ چوتھی چیز روایات صحیحات سے ہمارے سامنے آتی ہے, وہ یہ کہ والدین کا احترام کرنے والا کافی نیکیوں کے ساتھ جنت میں تو پہنچے گا, لیکن احترام والدین اس کو اور کیا فائدہ پہنچائے گا. ہمارے یہاں میں نے اکثر مجالس میں بھی اس پر روکا, ایک بڑا غلط کنسپٹ کیا گیا ہے کہ بس جنت میں پہنچ جائیں یہی ہمارے لیے بہت کچھ. لوگ کہتے ہیں کہ جنت کی چوکھٹ مل جائے بس ہمارا تو بیڑا پار ہو گیا, وہ کچھ دروازے پر وہاں رہنے کی اجازت مل جائے, چٹائی بچھا کے یہاں بیٹھ جاؤ, بہت بڑی کامیابی. مگر یہ حماقت, یہ غلط تصور, یہ غلط تصور. جنت میں جانا یقیناً بڑی کامیابی, اولئک ہم الفائزون, قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ فائز ہوں, انہوں نے بلند مرتبے کو پا لیا. مگر دنیا کے اندر جب آپ کو پتا ہے کہ میری زندگی 20 سال 30 سال ہے, ایک انسان کی کمانے کی زندگی 30-35 سال ہوتی, جس سے زیادہ تو نہیں ہوتی. 25 سال میں تو گورنمنٹ بھی ریٹائر کر دیا کرتی, تو انسانی قوتوں کے اعتبار سے 25-30 سال, اس سے زیادہ تو نہیں.
لیکن یہاں بھی کہ آپ اس پر مانیں کہ بس میری اتنی تنخواہ مجھے مل جائے کہ دال روٹی کا گزارا ہو جائے تو کیا آپ کھانے ہوتے. شروع میں ہر آدمی یہی کہتا, نوکری لگنے سے پہلے ہر آدمی یہی کہتا, لیکن رہنا تو آپ کو اپنے اس ماحول اور معاشرے میں. جیسے جیسے ٹائم گزرتا کل جو سب سے اچھی نوکری لگ رہی آج وہ صحیح سب سے خراب لگنے لگتی. آپ اکثر دیکھیں کہ جو ملازمین اپنے ادارے کے سربراہوں سے ناراض ہوتے ان میں سے ایک تو وہ ہے جو شروع سے ناراض, اگر کچھ ایسے ہوتے کہ شروع میں تو بہت کچھ ہوتے, بڑی اچھی ہم کو نوکری مل گئی, اتنا اس نے احسان کیا کہ اتنے لوگوں کو چھوڑ کے ہمارا انتخاب کر لیا, مگر دو چار پانچ مہینے گزرے, سال دو سال گزرے, اب وہی کچھ ناراضگی میں بدلنے لگتی. کیوں؟ اس لیے کہ دال روٹی سے گزارا ہوگا کہ وہ آدمی کہتا ہے جو سفر پہ کھڑا, لیکن جب دال روٹی کے مرحلے پہ آتا ہے تو یہ اس کو مصیبت لگنے لگتا, جو سوچتا ہے کہ تنخواہ اتنی ہو جائے اتنی ہو جائے, اس کو اتنے پیسے کیوں مل رہے. یہ 30-35 سال کی مصیبت ہے جس کے لیے انسان برداشت نہیں کر پاتا. تو جنت تو ہم بھی ہمارے دور ہے, ایک مرتبہ جو ہو گیا تو ہو گیا, ایسا تو نہیں کہ سب ایک جیسے ہوں گے. جنت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو جن کو کچھ کو دال روٹی مل رہی ہوگی اور کچھ کو پلاؤ اور بریانی مل رہی ہوگی. ہاں وہ دال روٹی جنت کی دال روٹی ہے ٹھیک ہے, لیکن وہ پلاؤ بھی جنت کا پلاؤ ہے, اس سے وہی فرق ہوگا جو دنیا میں فرق ہے. جس طرح یہاں پہ انسان بے چین ہے وہاں پہ بھی بے چین ہوگا, جس طرح یہاں پہ انسان غیر مطمئن ہے وہاں پہ بھی غیر مطمئن ہوگا, اس فرق کے ساتھ کہ یہاں پہ انسان اپنی غلطی کی ذمہ داری بھی دوسروں کی گردن پہ ڈالتا کہ اگر مجھے تنخواہ مل رہی ہے تو یہ تو نہیں دیکھتا کہ کہیں میری تو کوئی غلطی نہیں, محنت میں کمی تو نہیں ہے, صلاحیتوں میں کمی تو نہیں ہے, تعلیم میں کمی تو نہیں ہے, میں خود تو کہیں اس مقام سے خالی نہیں ہو گیا, ساری ذمہ داری دوسروں پہ ڈالی جاتی. مگر جنت میں بہرحال اصل خدا کو دیکھنے کے بعد مومن جائے گا تو ذمہ داری خدا پہ تو نہیں ڈالے گا. اسی لیے کہا گیا کہ دنیا والے ایک دوسرے کے بلند مقامات کو دیکھ کے حسد کرتے ہیں, جنت والے حرج کریں گے, فرق ہوگا, مگر رشت بھی ایک روحانی تکلیف تو بن جائے گی. کاش ہم بھی ویسے ہوتے. دنیا میں تو انسان کہتا ہے کہ کاش ہم ایسے ہو جائیں, جنت میں جا کے تو پتا ہے کہ ہو تو نہیں سکتے, سوائے اس کے لیے جیسا ایک تصور شفاعت, یہ بھی یہ تو ہم نے غلط خیال دیا ہے کہ شفاعت فقط وہ ہے کہ گناہ کرو تو معاف ہو جائے گا, درجات کی بلندی کی شفاعت ہے اس کو چھوڑ کر. رشت کرے گا کہ کاش